أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کے اندر ترتیب کے اعتبار سے جو سب سے پہلی سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ترتیب کے بارے میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ قرآن کی آیتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اور قرآن کریم کے سورتوں کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. آیتوں کے بارے میں تو لوگوں کو یہ کہتے اور معلوم جانتے ہوئے علم میں آیا ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ آیتوں کی جو ترتیب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن سورتوں کی جو ترتیب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران وغیرہ آخر تک، اس کے بارے میں بعض کتابوں میں بھی اس قسم کا مضمون لکھا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ترتیب یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آیتوں کی ترتیب بھی اللہ ہی کی طرف سے طے شدہ ہے کہ پہلی آیت یہ، دوسری یہ، تیسری یہ، چوتھی یہ، سوویں آیت یہ، دو سوویں آیت یہ، 286 والی آیت یہ، ایسے ہی سورتوں کی ترتیب بھی کہ پہلے سورہ بقرہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران وغیرہ. دلیل کو لے کر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اس ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کی دلیل ہے تعامل، توارث. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جس کے پاس بھی جو کلام پاک ہے، کلام پاک کا جو بھی نسخہ ہے، وہ اسی ترتیب سے. یہ سب سے اس سے بڑی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں توارث اور تواتر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کا ذریعہ ہے وحی، صحابہ کے لیے علم کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع، بعد والوں کے لیے علم کا ذریعہ ہے صحابہ کا عمل، صحابہ کی اطلاع. ہمارے پاس قرآن کی یہ ترتیب ہے، یہ کیسے پہنچا ہے؟ ہر زمانے کے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے پاس موجود قرآن کریم کے جو نسخے ہیں، ان نسخوں سے پتا چلا کہ ترتیب یہی ہے. ہر زمانے کے، یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، 14ویں، 13ویں، 12ویں، صحابہ تک چلے جائیے، سب کے پاس یہی ہے. الغرض، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت وہ سورہ فاتحہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. سورہ فاتحہ کو بعض اختصاصات حاصل ہیں. سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلی سورت ہے قرآن کریم کی جو مکمل نازل ہوئی. یہ بات غور سے سنیں کہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی. سب کو معلوم ہے کہ پہلی سورت تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، تو پھر یہ پہلی سورت کیسے ہوئی؟ پہلی وحی یا پہلی آیت نہیں بولا گیا، پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ. اس سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے تو وہ پوری مکمل سورت کی شکل میں نہیں ہوئی. پہلی جو وحی اتری تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ مزمل، سورہ مدثر وغیرہ کے بھی کچھ آیتیں اتری ہیں، سب سے پہلی مکمل سورت جو پہلی بار نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے. دوسری فضیلت, قرآن کریم کے اندر ترتیب کے اعتبار سے پہلے اس کو رکھا گیا. مسئلہ ہو رہا آپ کے ہیڈ فون یوز کر سکتے ہیں.
دیکھ لینا اندر جا کے کہ آ رہی ہے آواز یا نہیں.
قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے رکھا جانا بھی یہ اس کی فضیلت ہے, اس کی خصوصیت ہے. نماز جو شروع کی جاتی ہے تو نماز کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ پڑھا جاتا ہے. تو وہاں پر بھی سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے, یہ بھی اس کی خصوصیت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, اور خود قرآن کریم میں بھی اس جیسی کوئی دوسری سورت نہیں ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اہل کتاب ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر لے کے آؤ, ہم پورے 6666 آیتوں کا متبادل اور اس کا مقابل نہیں مانگتے تم سے, صرف اس جیسی سورت بتا دو. قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن میں یہ موجود ہے, اور کتابوں میں یہ ہے ہی نہیں. پھر اس کی قرآن کے اعتبار سے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری سورت اس میں خود قرآن میں بھی نہیں ہے. اس سورت کے بہت سارے نام ہیں, اس کے معنی کے اعتبار سے, مفاہیم کے اعتبار سے, تاثیر کے اعتبار سے. ایسے سورہ فاتحہ, فاتحہ کا معنی شروع کرنے والا, شروع کرنے والی. قرآن کریم کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے, تو سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی بولتے ہیں, اساس القرآن بھی بولتے ہیں. یہ نام معلوم ہونے چاہیے. جو کئی صورتوں کے جو مختلف نام ہوتے ہیں وہ ذہن میں بٹھا سکتے ہو تو بٹھانے چاہیے. ایک صاحب میرے سے پوچھ رہے تھے کہ سورہ محمد کہاں ہے, مولا پارے 26 میں ہے, تو کون سی سورت کے بعد؟ مولا احقاف کے بعد. بولے نہیں ہے, کیونکہ سورہ محمد کا ایک دوسرا نام ہے سورہ قتال. اب وہ ان کو مل نہیں رہا, وہاں تو لکھا ہوا ہے سورہ قتال اور اس کا دوسرا نام سورہ محمد ہے. تو انہوں نے سورہ محمد تو نہیں ہے. بولے ہوگا. بولے سورہ پھر کون سی سورت ہے, کون سا نام ہے؟ بولے سورہ قتال ہے. بولے سورہ قتال سورہ محمد ہی کا نام ہے. ایسے ہی صرف ایک دو سورتوں کا قصہ نہیں ہے, کئی ساری قرآن کریم کی سورتیں ایسی ہیں جن کے کئی سارے نام ہیں. سورہ فاتحہ کے غالباً 10 یا 11 کچھ نام ہیں, تو اس میں سے ایک ہے ام القرآن, قرآن کی بھی ماں, اساس القرآن, قرآن کی بھی بنیاد اور جڑ. یہ قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں ان مضامین کے اعتبار سے ہے. قرآن بنیادی طور پر کس چیز کا پیغام یا دعوت دیتا ہے؟ تین باتوں کی بنیادی تعلیم قرآن میں دی گئی ہے, مذہب اسلام میں دی گئی. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا کوئی صفحہ اس سے خالی نہیں ہے. اللہ کی توحید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور اعمال کا بدلہ دیے جانے کے لیے یوم آخرت, عقیدہ آخرت. قرآن کا کوئی صفحہ ان تین مضامین سے کسی ایک صفحے سے خالی نہیں ہو سکتا. یا تو توحید کا بیان ہوگا, یا رسالت کا بیان ہوگا, یا عقیدہ آخرت کا بیان ہوگا. یہ قرآن کے بنیادی مضامین ہیں, اور ان تینوں مضامین کو قرآن کریم کے اندر انتہائی اختصار اور خوبی کے ساتھ اور انتہائی مؤثر انداز میں, مگر اسی اتنے مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ہی سادے لفظوں میں بیان کر دیا گیا. اس لیے اس کو ام القرآن کے, باقی جو تشریح ہے قرآن کی دوسری صورت 113 صورتوں کی شکل میں، ان 113 صورتوں کا یہ متن ہے، وہ اس کی شرح ہے. الغرض قرآن کریم کا ایک نام سورت ام القرآن ہو گیا، اساس القرآن ہو گیا، سورہ فاتحہ ہو گیا. بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے عملیات کی، تو عملیات کے لحاظ سے کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس موقع سے کیا پڑھنا چاہیے، تو وہاں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا حدیث شریف کے اندر، کہ یہ علاج کی سورت ہے. یہ اس کے بعد قرآن کریم جو شروع ہوتا ہے حروف کی شکل میں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مختصر ایک لفظ کے اندر جو کہا جاتا ہے، دو نام ہوتے ہیں، ایک بسملہ اور ایک تسمیہ. بسملہ کا مطلب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ کا مطلب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسمیہ کا بھی اس کی بھی کافی کئی فضائل ہیں اور اس کے مخصوص احکام ہیں اور اس کے اختصاصات اور امتیازات ہیں جو دوسری اور کلمات قرآنی کے نہیں ہیں، دوسری اور کلمات مذہبی کلمات میں نہیں پائے جاتے. قرآن کریم جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، تو سورہ فاتحہ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے، پھر قرآن کی ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے سوائے سورہ برات کے. پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے اندر بسم اللہ کہہ کر اس کو اس پہ ہاتھ ڈالنے اور اس کو شروع کرنے کا حکم دیا ہے، جو بھی اہم کام. یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی کام بغیر بسم اللہ کے کر دیا گیا تو وہ برکت سے خالی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے اندر ایک بہت ہی معانی کی ایک کائنات اور دنیا چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم اگر اختصار میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے جس میں بسم اللہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، اس میں اللہ کو یاد دلانے کی اور اپنی حقیقت اور حیثیت کو یاد رکھانے کی کوشش کی گئی. بندے کا اللہ سے جو تعلق ہے، جو ربط ہے، اور بندے نے اللہ سے بندگی کا جو عہد عہد الست میں کیا ہوا ہے، اس عہد الست کی تجدید ہے. وفاداری کا جو عہد کیا گیا تھا، اس وفاداری کے وعدے کی تجدید ہے، یعنی اس کو رینیول کرتے رہتے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ. کہ میرا اپنا وجود میرا ذاتی نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا ہے جو مستقل وجود رکھتا ہے. میرا ہر کام جو بھی ہوتا ہے وہ کسی کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اور مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اپنی احتیاج کو ظاہر کرتا ہوں اور اس کی بے نیازی کو ظاہر کرتا ہوں. یہ تصور دیا جاتا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے اندر، یعنی کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، بیت الخلاء جانے سے پہلے، نکلنے کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں واپس آتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، پکاتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، باہر جاب پہ جاتے ہوئے، جاب کا کوئی کام کرتے ہوئے، نہ صرف صبح میں ایک بار بسم اللہ پڑھتے ہوئے بلکہ جاب کے ہر کام کے ساتھ، جو بھی آپ کو مستقل کرنا نیا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، گاڑی سے نکلتے ہوئے، جتنے موومنٹس ہوتے ہیں ہر انسان کے، وہ سارے موومنٹس جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ہیں. جو بندہ اس تصور کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا کہ یہ کام میں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ ذاکر و شاغل اللہ کے پاس لکھا جائے گا. یعنی ایک عمل اتنا مختصر ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں لگتا، اور اتنا آسان ہے کہ اس کے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وقت خرچ نہیں ہوتا، محنت خرچ نہیں ہوتی، اور اثر کتنا زیادہ ہے، اثر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنے والا بندہ وہ اللہ کے پاس ذاکر و شاغل لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد کا مستقل اہتمام کرتا ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. دنیا جو ہے آج جو اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اور دنیا کے کالجوں کے اندر جو لوگوں کو سبق سکھایا جاتا ہے اس دنیا کی تخلیق کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی عظیم ترین
हादसे की शक्ल में, बिग बैंग जिसको बोलते हैं, उसकी शक्ल में इत्तेफाकन दुनिया का वजूद हो गया। कुरान का पहला लफ्ज इस नजरिए की तरदीद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तारीफ अल्लाह के लिए, सब तारीफें अल्लाह के लिए। कायनात का वजूद और कायनात की हर चीज के अंदर मौजूद उसका फायदा, वो उसकी खूबी है, वो उसका अपना जाती नहीं है। किसी चीज का वजूद, वजूद एक नियामत है, वजूद एक फायदे की चीज है। अगर वजूद नहीं है तो बाकी दूसरा फायदा हासिल नहीं हो सकता। तो कायनात का वजूद और उसके उसके अंदर मौजूद हर चीज की, वजूद के साथ साथ जो खास खूबियां लगी हुई हैं, मैं जिंदा हूं, जिंदा होने के साथ मैं देखता भी हूं, मैं सुनता भी हूं, मैं बोलता भी हूं, मैं सूंघता भी हूं, मैं चखता भी हूं, मैं चलता हूं, मैं फिरता हूं, मैं पकड़ता हूं, मैं समझता हूं, मैं बोलने की इस्तेदाद रखता हूं, मेरे अंदर हजार चीजें, इंसान के अंदर जो करोड़ों नियमतें हैं। तो वजूद के बाद में फिर दूसरी नियमतों की बारी आती है। सबसे पहली नियमत होती है वजूद। तो कायनात का जो वजूद है वो वजूद भी अल्लाह की अता है, क्योंकि वो खूबी है और हर खूबी अल्लाह के लिए। दुनिया को ये तसव्वुर दिया गया और स्कूलों में ये तसव्वुर दिया जाता है कि ये कायनात इत्तेफाक के नतीजे में बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में आ गई है। मैंने कहा यह इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। जिसके पास कोई चीज होती है वो किसी को कोई चीज दे सकता है। इसको बोलते हैं हस्त से हस्त वजूद में आता है, वजूद से वजूद वजूद में आता है, अदम से वजूद वजूद में नहीं आता, नफी से इस बात नहीं होता, इस बात से इस बात होता है। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं किसी को दूंगा, किसी के पास होंगे तो वो मुझे देगा, किसी और के पास होंगे तो वो उसको देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास भी ना हो और सबके पास आ जाए, वजूद हो या दूसरी और नियमतें हो। अम खुलिकु मिन गैरी शय अम हुमुल खालिकुन। सूरह तूर के अंदर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के जो नजरियात और अकायद हैं उनके बारे में मुख्तलिफ अंदाज से सवालात फरमाए हैं। उसमें एक अजीब और गरीब किस्म का अल्लाह पाक का सवाल है, अम खुलिकु मिन गैरी शय, तुम बगैर किसी चीज के बन गए, यानी किसी ने तुमको पैदा नहीं किया, तुम खुद ब खुद बन गए, ये पूछा जा रहा है। अम हुमुल खालिकून, अच्छा ये बताओ या तुम खुद अपने आप को पैदा कर लिए, क्या करें? जो मेरे को नहीं मानते तो दो वजूहत है इसके पीछे, या तो ये कि तुम खुद अपने आप को अपना खालिक मानते हो, कोई काफिर है वो काफिर ये समझता है कि मेरा खालिक मैं खुद हूं, या फिर ये कि उसका खालिक ना तो वो खुद है ना कोई और है बल्कि वो इत्तेफाक से वजूद में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हेच चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, हेच तैगे खुद ब खुद खंजर नशुद। कोई भी चीज खुद से कोई चीज नहीं बन जाती। आप किसी भी चीज की तरफ नजर डालें, किसी भी चीज की तरफ आंख उठा के अगर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जहां पर भी आप देखेंगे, जो चीज भी नजर आएगी वो खुद ब खुद वजूद में आने वाली चीजों में से नहीं है। हेच चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, हेच तैगे खुद ब खुद खंजर नशुद। जो लोहा है वो रखे रखे खंजर बन जा रहा, छुरी बन जा रहा, तलवार बन जा रहा, लोहा है बंदूक बन जा रहा, तोप बन जा रहा, मिसाइल बन जा रहा। हेच तैगे खुद ब खुद खंजर नशुद। तो इंसान बन गया है तो इंसान की तखलीक के पीछे, इतनी बड़ी कायनात बन गई है और इतनी मुनज्जम कायनात बन गई है तो उसकी तखलीक के पीछे कोई खालिक नहीं हो, ऐसा कैसा हो सकता? इत्तेफाकन ये वजूद में आ जाए, हरगिज नहीं हो सकता। लोगों को अल्लाह से बेजार करने, मजहब की पाबंदी उठाने और मजहब से बेजार करने के वास्ते हर जमाने में कोशिशें की गई है। तालीम की राह से ये सबसे बहुत बड़ी कोशिश ये की गई है कि इंसानों को ये नजरिया दिया जाए कि उनको खुद ब खुद इसके पढ़ने के बाद में वो खुदा बेजार बन जाए, वो मजहब बेजार बन जाए, खुदा के वजूद का ही इनकार कर बैठे। तो फिर आगे की झंझटें, आगे कोई मजहबी दिखेगा तो उनको गुस्सा आएगा, कोई मजहब का मानने वाला दिखेगा तो उनको गुस्सा आएगा खुद ब खुद। तो ये इसकी कोशिश है कि दुनिया भर को मजहब बेजार, खुदा बेजार बनाने की कोशिशों में से एक बहुत बड़ी कोशिश जो है ये नजरिया है। और कुरान का पहला लफ्ज इसकी तरदीद करता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज खुद ब खुद वजूद में आ जाए। सवाल करने वालों ने सवाल किया है, جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے ان سے کہ دیکھو یہ کائنات جس قدر منظم انداز سے چل رہی ہے. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ صرف ایک دنیا نہیں ہے, یہ تو پورا ایک جہان ہے, اور اتنا بڑا جہان ہے اور اتنے بڑے کیا بولتے ہیں اس کو گیلیکسیز, اتنی بڑی یہ کائنات ہے, اتنی بڑی گیلیکسیز ہیں یہ کہ اس کا ابھی تک ہمارے ان کی تعداد ہمارے شمار میں اب تک آئی نہیں ہے. کئی کتنے ارب خرب ہو گئے اور ہم اس سے بھی اوپر چلے گئے, لیکن اس کے باوجود ابھی ایک اتنا بڑا جہان ہمارے واسطے ابھی محتاج تعارف ہے, ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم بول نہیں سکتے. جتنا ہم نے جانا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, جتنا ہم کو جاننا ہے اور مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر یہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ انسان اس کا شمار تک نہیں کر سک رہا, ایک چیز. دوسری چیز, ان ساری چیزوں میں سے, قدرتی چیزوں میں سے ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے. سورج اور چاند جو ہے یہ روزانہ گردش لگا رہے, نکل رہے اور ڈوب رہے اور اپنے اپنے مدار میں ڈوب رہے. سورج کے چلنے کے رستے الگ ہے, چاند کے چلنے کے رستے الگ ہے. ہر ایک الگ, ہر دن الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے, الگ جگہ جا کے ڈوبتا ہے, اور 365 دنوں میں سے کسی بھی دن اس رفتار میں فرق نہیں آتا, اس معیار کے اندر فرق نہیں آتا. وہ اپنی چال کبھی نہیں بولتا. ایک بنیاد, ایک بہت موٹی چیز ہے جس کو یہ نظریہ دینے والے خود جس کا اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. اور دنیا میں کئی لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر انتظام کو ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعی ان کے اندر ایسی عجیب و غریب ترتیب اور تناسب ہے کہ کسی کے اس ترتیب اور تناسب کو ڈالے ہوئے وہ خود سے وہ ترتیب پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے یہ نظریہ دینے والوں سے پوچھا گیا کہ جتنی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور جس ترتیب سے وہ جمع ہو گئی ہے, پھر اپنا اپنا کام کر رہی ہے, کروڑوں میں سے کتنی بار کسی چیز کو ایسے دھماکے کی شکل میں پھوڑنے سے ایسی چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ ان سے یہ سوال کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کروڑوں میں سے, 10 کروڑ میں سے شاید ایک بار بھی یہ ممکن نہیں ہے. یعنی کسی جگہ دھماکہ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ایک سورج وجود میں آ جائے, ایک چاند وجود میں آ جائے, لاکھوں کہکشائیں وجود میں آ جائیں, پھر اس کے اندر سمندر پیدا ہو جائے, خشکی پیدا ہو جائے, ان کے اندر زمین خشکی کو, پانی کے اوپر خشکی آ جائے, اور پھر اس خشکی کو ٹھہرانے کے واسطے پہاڑ آ جائے, پھر اس کے اوپر درخت اگ جائے, پھر اس کے اوپر پھل لگ جائے, پھول لگ جائے, اس کے اندر اناج اگنا شروع ہو جائے, اس کے اندر انسان پیدا ہو جائے, یہ ساری چیزیں ہو جائیں. کہیں پر جہاں پر بھی دھماکہ ہوا ہے تو دھماکوں کے نتیجے میں تو کوئی اچھائی تو وجود میں آئی نہیں. یہ کیسا دھماکہ تھا کہ جس کے بعد میں پھر اچھائی ہی اچھائی وجود میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک یہ جمع دھماکہ تو تھا, یہ بگ بینگ تو تھا, لیکن یہ خود سے نہیں تھا اور اتفاق نہیں تھا. اس لیے پہلا عقیدہ جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام عالم پہلے ناپید تھا, پھر اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا. یہ پہلا عقیدہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے بہشتی سمر کے اندر, بہشتی زیور کے اندر اور عقائد کی کتابوں کے اندر. الحمدللہ کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ اس کے سزاوار ہے اور اللہ اس کا حقدار ہے. کائنات کا وجود تعریف کے قابل ہے, اور کائنات اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے, اس کا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے. تو کائنات کے وجود کے پیچھے ہم کو تعریف اللہ کی کرنی ہے کہ کیسا ہمارا خالق ہے, کیسا ہمارا رب ہے, کیسا ہمارا اللہ ہے کہ اس کائنات کو اس نے وجود دے دیا ہے. یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے ترجمہ ہے, الحمدللہ ہر تعریف یا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. ہر قسم کی تعریف میں اور سب تعریف میں کوئی فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ کسی کا بھی ہو پڑھ لینا چاہیے, اور علماء یہ کہتے ہیں, محتاط علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ترجمہ مت پڑھو. تو میں صرف ایک لفظ سے آپ حضرات کی اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے ترجمہ کیا سب تعریفیں. بعض تفاسیر میں, تراجم میں لکھا ہوا ہے ہر قسم کی تعریف. سننے والے کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں ہے, لیکن مجھ جیسا کم فہم یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سب تعریفیں کا مطلب ہے کہ دنیا میں جس چیز پر اس کی خوبی کی وجہ سے جو بھی تعریف کرے گا, انسان ہے تو انسان کے اندر جو بھی اس کی صلاحیتیں ہیں, اس کی خوبیاں ہیں, اور اس میں اللہ کی رکھی ہوئی نعمتیں ہیں, ہر ہر نعمت پر. اب میں دیکھ رہا ہوں ایک لمحہ ایک سیکنڈ میں یا سیکنڈ کے دسویں حصے میں یا ہزارویں حصے میں جو دیدار ہوا جو دیکھ سکا وہ ایک نعمت ہے. ہزار ویل ہم نے اس کے ایک سیکنڈ کے ہزار حصے کر دیے مثال کے طور پہ, تو اب وہ ایک نعمت کہاں رہی, وہ ہزار نعمتیں ہو گئی. ہر قسم کی تعریف میں یہ مفہوم داخل ہے مثال کے طور پہ کہ دیکھنے کی جو نعمت ہے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے جب بھی دیکھے وہ دیکھنا اللہ کی تعریف کا سزاوار ہے. یہ نزاکت ہوتی ہے ترجموں کے اندر, اور جو محقق علماء ہوتے ہیں جن سے کچھ سیکھنے کا ہم کو بھی اتفاق ہوا ہے, موقع اللہ پاک کی طرف سے توفیق ملی ہے, ان لوگوں کا یہ کہنا اس واسطے ہوتا ہے کہ یہ نزاکتیں اور باریکیاں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہر ایک کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. محتاط علماء کے تراجم کو پڑھنا چاہیے, مستند علماء کے تراجم کو اور تفسیروں کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے. عالمی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک سب مسلمانوں کی اسے حفاظت فرمائے, جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ہمارے رمضان کو اور اس کی عبادتوں کو قبول فرمائے.